آیت 4 پہ چلتے ہیں، الا صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ ہیں. اللہ اکبر. اب یہ دوسری چیز ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کو ڈاؤٹ تھا کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں؟ اور آپ پتہ ان لفظوں کی تعویلیں کر کر کے لوگوں نے آج انکار حدیث کیا ہوا. دیکھو دیکھو، اللہ کا تو نبی خود کو نہیں تھا حق پہ سمجھتا، اللہ کو کہنا پڑا کہ ہاں نہیں نہیں آپ غلط نہیں ہیں، فلا صراط مستقیم. تو یہاں پھر چلتے ہیں پیچھے، اہدنا صراط المستقیم پہ. دیکھیے صراط مستقیم کیا ہوتی ہے، زندگی کی شاہراہ. میں تو یہ سمجھی آج تک، صراط مستقیم ہماری زندگی کی روڈ ہے جس پہ میں اور آپ چل رہے ہیں. یہ سیدھی نہیں ہے. ہدایت کے راستے پہ جب ایک انسان چلتا ہے تو بار بار اس میں گمراہی کے جنکشنز آ جاتے ہیں. وہی مثال یاد کر لیں سورۃ الاعراف کی، سبیل الرشد اور سبیل الغی. سب کو یاد ہے؟ کوئی ایسا ہے ادھر جس کو نہیں پتا، جس نے نہیں کبھی سنی یہ بات؟ ہدایت کا راستہ سیدھا نہیں جاتا، اور ساتھ ہی اپوزٹ گمراہی نہیں ہے. ہدایت یوں جاتی ہے اوپر نیچے، اور گمراہی بھی اس کے اندر کریس کراس کرتی ہے. یہ جہاں پہ دونوں مل جاتے ہیں نا، وہاں پہ انسان کا امتحان ہوتا ہے. کئی دفعہ موقع آتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے سے نیچے اتر جائے. آپ امیجن کریں، مجھے مثالیں پھر امریکہ کی یاد ہے بھی، ہم ہیوسٹن سے جب ڈیلس جاتے ہیں سیدھی روڈ، ایک دفعہ آپ اس روڈ پہ چڑھ گئے، اب اپنی گاڑی میں کروز لگا دیں، آنکھیں بھی چاہے بند کر کے آپ جو مرضی کریں، گاڑی آپ کو وہاں سے بس اترنے سے پہلے سیدھا چڑھتی جائے گی. نو فیئر، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے برعکس جب آپ کچھ ایسے سفر کرتے ہیں، ہر 15-20 میل کے بعد آپ کو ہائی چینج کرنی پڑتی ہے. ہیوسٹن میں اور امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہائی ویز ہیں، بلکہ ہیوسٹن میں کہتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ بریجز ہیں، ہائی ویز ہیں. اور آپ یوں برج ایک دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ایک برج ادھر ہے نا، یہ یوں گھوم رہا ہے، تو تھوڑا سا اوپر لمبے پلر کر کے اس کے اوپر بھی ایک اور ہے. یعنی ایک ایسا موڑ ہے وہاں پہ، کبھی آپ پکچرز میں ڈال کے دیکھیے، ایک ہی جگہ ہے، یعنی جیسے یہ جگہ میں، تو اس پہ ایک وقت میں 3-4 برج اوپر نیچے ہیں، کوئی ادھر نکل رہا ہے، کوئی ادھر نکل رہا ہے، کوئی ادھر نکل رہا ہے. جب اس طرح کے روڈز ہوتے ہیں، جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو بار بار اگر لین چینج کرنی پڑے تو غلطی لگتی ہے کہ نہیں؟ غلط لے گئے او، اور جو ہی غلط لیا تو کیا ہوا، اس سے اتر کر آپ پہنچ گئے. یعنی آپ سمجھیے کہ ہائی وے 6 ہے، آپ ادھر سے اتر کے آپ I-10 پہ چڑھ گئے. او غلط ہو گیا، ابھی تو نہیں مڑنا تھا، ہمیں تو ابھی تھوڑا اور آگے کے ٹی سے جا کے آگے مڑنا تھا، اب کدھر جائیں؟ لاسٹ. پھر وہ آپ کا GPS گھومتا ہے. ہوتا ہے نا، یہ ہے صراط مستقیم. کوئی خود کو سیکیور نہ سمجھے کہ آئی ایم آن دی رائٹ پاتھ ناؤ اینڈ آئی ایم سیکیور. جب انسان ایک دفعہ ہدایت کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے نا، تو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ منزل نہ ملے. دیکھیے آپ گھر سے نکلے تو آپ سیدھے راستے پہ تھے، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنی منزل سے 10 میل پہلے بھٹک گئے؟ کوئی فرق پڑتا؟ نو ڈفرنس. نتیجہ ایک ہی ہے کہ آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچنا تھا. اور اگر آپ گھر سے نکلنے کے 10 میل بعد ہی راستے سے بھٹک گئے، پھر بھی سیم بات ہے نا. آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچے. اسی سے سمجھ لیں کہ جب ہم دنیا میں آ گئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی کیا کہا تھا، فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آپ جاؤ، اب میری ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو پھر کوئی گمراہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہے نا. تو گویا کہ ہم سب ہائی وے جس کا نام صراط مستقیم پہ، اس پہ چلے. بار بار اس میں یو ٹرنز بھی آتے ہیں، انٹریکشنز بھی آتے ہیں، سٹاپ سائنز بھی آتے ہیں، ریڈ لائٹس بھی آتی ہیں. یہ اللہ کی پابندی ہے، حدود ہے، کہیں اللہ کے فیصلے ہم پہ آ جاتے ہیں. بس آپ امیجن کریں نا اپنی زندگی کو، سیدھے چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، خوشی آ گئی. اب خوشی کیا ہے؟ ایک کرس کراس ہے نا، آپ کو یو ٹرن سے. یہاں کی زبان کی بھی تھوڑی سی مثالیں دیں، یہاں بھی میں نے تھوڑا بہت ٹریول کر لیا. آپ کے پاس یہاں کیا ہوتے ہیں؟ راؤنڈ اباؤٹس. ٹھیک ہے، آپ سسٹرز کو میں دیکھتی ہوں جو ڈرائیو کرتی ہیں، میں انجوائے کر رہی ہوتی ہوں، ان کی سانس رکی ہوتی ہے، کون سا لینا تھا؟ فورتھ، فرسٹ، تھرڈ، فورتھ، کدھر؟ ایسے ہوتا ہے نا. ہماری زندگی میں جب کوئی چینج آتی ہے تو آپ یہ کہہ لیجیے یہ انٹرچینج ہے، یہ راستوں سے ہٹا دیتی ہے. کبھی ہمارے پاس غم آ جاتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مصروفیت آ گئی، کوئی مہمان آ گیا، اور سب سے خطرناک موڑ ہدایت کے راستے میں جو ہوتا ہے نا، اس کو تو چاہے آپ پورے اوپر پیج پہ لکھ لیجئے، سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہدایت کے راستے سے انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالتا ہے نا، وہ شک ہے، شک ہے، ریب. اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جدھر شک آتا ہے ادھر چیز ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے. مزے سے کھا رہے ہیں، یہ جو گوشت کھا رہے ہیں نا یہ مردہ جانور کا، ایک نوالا اندر جانا چھوڑیے پہلا بھی اگل دیتا ہے. جتنی مرضی آپ ہدایت اندر لے چکے ہوں، جہاں آپ کے دل میں کوئی شک کا ذرا سیم آئے گا، نہ صرف یہ کہ آپ آگے سے چھوڑ دیں گے، پچھلا بھی اگل دیں گے کہ رکھو اپنے پاس ہمیں نہیں چاہیے، تمہیں مبارک تمہاری ہدایت. اس لیے اللہ کے نبی بھی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کے سفر میں ڈفرنٹ سٹیپس آتے ہیں، توفیق، رشاد. توفیق کیا؟ کہ آپ کو توفیق مل گئی ہدایت پہ آنے کی، آپ نے سننا شروع کر دیا، تھوڑا سا آگے جائیں گے چلنا بھی شروع کر دیا، عمل بھی کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے، چل رہے تھے چل رہے تھے، اب فکر یہ ہے کہ آخری دن تک وہ کام کروں. یہی مثال لے لیجئے کہ جہاں بھی جانا ہے جب تک اس جگہ پہنچ نہ جائیں خدشہ تو لگا ہی رہتا ہے نا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تم غم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے کیا مراد تھا؟ اے اللہ، اب چار جملے بولوں گی، لکھنا چاہیں لکھ لیں، یہی میرے اور آپ کے لیے بھی. اے اللہ تو نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، الحمدللہ. اے اللہ تو نے اس پہ چلا بھی دیا، الحمدللہ. اے اللہ اس راستے کی طرف دوسروں کو بھی بلانا شروع کر دیا، الحمدللہ. اب اللہ مرتے دم تک اسی پہ قائم رکھنا، یہ ہے رشاد، پہنچا دے گھر بجا کے. جنت کے اندر ایک قدم ہو اور ایک قدم باہر ہو، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. کسی نے پیچھے سے مجھے بلا لینا کہ عمر واپس آ جائے تو نہیں جنت میں جانے والا. اور آپ کی زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے ہوں گے جب آپ نے یہ چیز چیک کی ہوگی، ملتی ملتی چیز ہاتھ سے چھن جاتی ہے، ہوتے ہوتے رشتہ چھوٹ جاتا ہے، پریگنینسی ہو گئی بچہ ہونے سے پہلے مس کیریج ہو جاتا ہے. تو سیکیور کب ہوتے ہیں؟ جب نعمت ہاتھ میں آتی ہے. ایک ایمان والا اس دن مطمئن ہو کے بیٹھے گا جس دن اس کے دونوں قدم جنت میں لگ جائیں گے. یہ تڑپ تھی صحابہ کو بھی، روتے تھے، بے چین تھے. ایک صحابی ساری زندگی نعمتوں میں تھے لیکن تڑپتے ہی رہتے تھے، اور موت کے وقت چہرے پہ اطمینان جبکہ جسم چور چور ہے. لوگوں نے کہا جی بھی بات ہے، صحت میں تھے خوش تھے تو آپ بڑے اداس رہتے تھے، اور آج آپ کا جسم چور چور ہے زخموں سے اور آپ خوش ہیں. کہا اس لیے کہ زندگی بھر نیکیاں کر رہا تھا، تھڑکا ہی لگا ہوا تھا، مرنے سے پہلے چھوڑ نہ دو، میرا انجام نہ برا ہو. اور آج اطمینان اس لیے کہ اللہ کے راستے کی موت آ رہی ہے. یہ ہے وہ دھڑکن جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اس کے خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کسی دل میں دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے؟ اگر دنیا میں اللہ سے بے خوف ہے نا آج، تو قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے، مشفقون مما فی. اور اگر آج دنیا میں خوف ہے، دھڑکن لگی ہوئی ہے، خشیت ہے، تڑپ رہے ہیں کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتا، جو وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو وہاں دو جنتیں ملیں گی. تو یہ تو میں اور آپ سوچ لیں، یا اس دنیا کو جنت بنا لیں یا آخرت کو جنت بنا لیں. لیکن نبی کو غم ہے، دھڑکا ہے، اتنا خوف ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری، علی صراط مستقیم، آپ صحیح راستے پہ ہو، لوگوں کی مخالفت سے ڈونٹ لوز یور ہارٹ، تمہارا دل نہ ٹوٹے، تم حق پہ ہو. تو پھر آج میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو ایسے نہیں لگتا کہ ہماری جیبوں میں جنت کے سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے. کہنا نہیں چاہ رہی لیکن بات سمجھا نہیں پاؤں گی جب تک کہوں گی نہیں کہ اگر ہم بھی عشرہ مبشرات میں شامل ہوتے یا عشرات مبشرات میں شامل ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. سب کتابیں بند، ساری چیزیں بند، پارٹی کرتے ہیں، ہمارا نام آ گیا جنت میں، ہم الیکٹ ہو گئے، ہم سلیکٹ ہو گئے. اور شاید اس پارٹی میں وہ کچھ کر لیتے کہ واپس ہمارا نام نکل جاتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم تو پگھل ہی نہیں رہے. آج وہی قرآن ہے جس کو سن کر صحابہ روتے تھے, اور ہم پوری سورت یاسین پڑھ کے آ جاتے ہیں. بعد میں کہتے کتنی دفعہ پڑھی, کوئی مبینوں کے ساتھ پڑھتا ہے, کوئی آگے پڑھتا ہے, کوئی پیچھے. ایک دل کے اندر اگر ہلکی سی ندامت کا بھی احساس آ جائے تو ہم کہیں کہ الحمدللہ آج کی اس محفل سے کچھ لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کے بعد کے دور میں کسی نیو مسلم کو قرآن سن کر روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے, ایک وہ وقت تھا کہ ہمیں بھی قرآن سن کے رونا آتا تھا, پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. اور یہ ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے, جن کے بارے میں ان کی اپنی بیٹی کہتی ہیں کہ کان ابوبکر رجل بکان, کہ ابوبکر بہت رونے والے شخص تھے. ایک بار مکہ چھوڑ کے جانے لگے کہ میں نہیں رہتا تم نہ قدروں میں, رکھو اپنے پاس. اب مکہ والوں کے لیے ایک بڑی چوٹ تھی, کتنا کریم اتنا سخی جنرس شخص ان کے وجہ سے چھوڑ رہا. تو ابن دغنہ نام کا ایک شخص آ گیا, کہنے کا ابوبکر واپس چلے, آپ میری پناہ میں, میں نہیں جانے دوں گا. ہمارے لیے بڑی بےزتی کی بات ہے کہ لوگ کہیں ہمارا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے ظلم کی وجہ سے. واپس آ کے مکہ میں انہوں نے آواز لگا دی کہ آج کے بعد ابوبکر کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ اس دور کا ایک قانون تھا, گویا کہ آپ کہہ لیں گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ کے ان کو کوئی کچھ نہ کہے, میں ان کی ضمانت دیتا ہوں. لوگوں نے کہا ہمیں صرف ابوبکر سے ایک بات چاہیے کہ حرم میں آ کے قرآن نہ پڑھا کرے, کیونکہ ان کے قرآن کو سن کر ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے. کہا ابوبکر یہ بات منظور ہے؟ کہا ٹھیک, کوئی بات نہیں, قرآن پڑھنا گھر میں پڑھ لوں گا. ابوبکر صدیق نے گھر کا ایک کونا جو تھا وہ چن لیا, تو وہاں بیٹھ کے قرآن اور اللہ کا ذکر اور جو بھی کرتے ہوں گے. چند دن نہیں گزرے کہ ارد گرد کے ہمسائے اور رشتے نیبر سارے مل کے آگے جمع ہو گئے کہ ابوبکر جہاں مرضی جا کے قرآن پڑھو, گھر میں نہیں پڑھ سکتے. صحیح دل سے قرآن پڑھے بندہ تو اثر ہوتا ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہاری وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے اب متاثر ہونے لگے, وہ تو گھروں میں ہی ہوتے ہیں نا, آپ حق کو کہاں چھپائیں گے. یہ ایسے دلوں میں جاتا ہے, ایسے جاتا ہے کہ انسان غیر محسوس طریقے سے بدل جاتا ہے. اور کیا قرآن تھا اس نبی کی زبان پہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم. اس قرآن کا نازل کیا جانا اس ہستی کی جانب سے ہے جو بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے. واپس ذرا عربی پہ چلیے, صرف عربی کو دیکھیے گا. یاسین کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد پہلی آیت قرآن کے بارے میں تھی, ٹھیک ہے, دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی, اس آیت میں تنزیل العزیز الرحیم کس کی بات ہو گئی؟ اللہ کی بات ہو گئی. اور اب چوتھی آیت میں مقصد بتا دیا کیوں اتری, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یہ قرآن اس غالب اور رحیم کی طرف سے کیوں اتارا گیا؟ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے آبا اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فہم غافلون, بس وہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مقصد ہے نزول. چار آیتوں میں قرآن, رسالت, اللہ کی ذات اور مقصد نزول قرآن بیان کر دیا. کیا کوئی اس قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لوریاں اور باتیں اور فکشن اور روایتیں سنا کر لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں اگر یہ قرآن سامنے نہ کھلے؟ اگر ہم اس قرآن کو سینے میں ڈال لیں اور پھر سورت یاسین پڑھیں تو آپ کو تو اگلی دفعہ کوئی نہیں بلائے گا سورت یاسین پڑھنے کے لیے. اتنی سست ہو, تمہاری دوستوں نے دس دس دفعہ بیس دفعہ پڑھ لی اور تم ابھی دو رکوع نہیں پڑھ سکی. وہ کہیں گے تم بیٹھو, تمہاری جگہ کسی اور کو ہے, تم اچھی کارندگی نہیں ہو, اچھی کام کرنے والی نہیں ہو. جس کو قرآن سمجھ آتا ہے نا, پھر وہ اس قرآن کو جب پڑھتا ہے نا تو انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. لیکن میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, اگر اس پہ غور و فکر نہ کیا اور گزر گئے تو بس سمجھ لیجئے کہ پھر بات گئی. قرآن کیوں اترا؟ تاکہ ڈرایا جائے, انذار. اب یہاں سمجھ لیجئے, ہم کہتے ہیں قرآن کیوں اترا, اس کی قسم کھائیں, شادیوں میں بیٹیوں کے سروں پہ رکھے, کوئی مقدمہ آ جائے تو ہاتھ رکھ کے اس پہ قسمیں کھا لیں, اور کیا کہتے ہیں, برکت ہو جائے, جن بھوت بھاگ جائے, کئی وجوہات. اور اس میں ساری ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, کچھ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں کچھ نہیں, لیکن مقصد فضائل سے بڑا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ یہاں سب کیوں آئے, آپ کا مقصد سیکھنا تھا نا اور سکھانا, ٹھیک ہے, آپ اس لیے. قرآن کا شان نزول یا مقصد نزول کیا ہے؟ لتنذر, یعنی لتنذر ہے اس کا. پھر اگلی بات دیکھیے گا اس میں کہ کدھر اترا، کہ ماؤن زیرا با ہوں فہم غافلون، ادھر اتارا گیا جدھر ڈرائے نہیں گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور تقریباً 250 سال یعنی 250 صدیاں کہہ لیجئے گزر چکی تھی ہدایت کا تار ٹوٹے ہوئے، کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا. آپ کو پتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا بیچ میں ایک اللہ کو بندوں سے جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم فرمایا اور ان کے پاس ایک نبی بھیجا، اس لیے کہا کہ ماں زرا ہوا ہوں، نبی آئے کوئی نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سے بندوں کا رابطہ ٹوٹ گیا، بیکار شروع ہوا. یاد رکھیے کہ جہاں بھی کوئی نبی آتا ہے نا، یہ ہدایت کی بات کرنے والا آتا ہے، وہاں پھر لوگ آہستہ آہستہ اللہ سے جڑنے لگتے ہیں. ابتدائی دور میں تھوڑا سا فرق محسوس نہیں ہوتا، آپ گھر سے ایک دو دن کے لیے چلی جائیں تو اتنا فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن آپ کہیں اگر 6 مہینے کے لیے چلی جائیں تو ہو سکتا ہے آپ آئیں تو آپ اپنے گھر کو نہ پہچانے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا ذہنی طور پہ. یہی ہوا، عرب اتنا بگڑ چکے تھے. حضرت اسماعیل کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو. وہاں سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بیچ میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا، تھے وہ مسلمان، نماز پڑھتے تھے، اس کی جگہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے. کہاں پڑھ چکے ہم لوگ؟ سورۃ الانفال میں، مکان و تصدیہ. مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں نا، تو خود کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن حج میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کعبے کے طواف کرنے کی بجائے اپنے بتوں اور دیویوں کے بت کعبے کی دیواروں کے ساتھ چپکائے ہوئے تھے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بھی کہتے تھے، لیکن آگے ایک جملہ بڑھا لیتے تھے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر جس کو تو خود اپنا شریک مقرر کر دے وہ تیرا شریک ہے نا اس ویلا. سب کچھ وہی کرتے تھے جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن دین کی شکل بدل چکی تھی. شادی کرتے تھے، نکاح کرتے تھے، لیکن زنا بھی آج کا لفظ چھوٹا ہے اس نکاح کے اوپر جو ان کا زنا تھا، جو ان کا نکاح تھا. اس طرح کے حالات ہو چکے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ما انذرا باہم، جب ہدایت کا سورس دور ہوتا ہے نا تو لوگوں کی زندگی میں اندھیرے آتے ہیں. نتیجہ کیا؟ فہم غافلون. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، عورتیں جاہلیت کا تبرج کرتی تھی، سود تجارت کی طرح عام تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، پیدا ہوتے بچے کا نسب اتنا مشکوک تھا کہ جوتشیوں کو بلانا پڑتا تھا کہ دیکھو بچے کی شکل شہر کے کس مرد سے ملتی ہے، یہ اس کا بچہ ہوگا. مرد اپنی بیویوں سے زنا کرواتے تھے، بڑے رئیس لوگوں کے پاس خود بھیجتے تھے، جاؤ ان سے بچہ حاصل کر کے آؤ جو اعلیٰ وصف والا ہوگا. ہے نا غفلت. وہ سارے پردے آ چکے تھے اور اتنے امی تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں بدل چکے تھے، فرقہ واریت تھی، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی اس ملک میں کہ کوئی چوری کرے تو اس کو سزا دی جائے، کوئی قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ایک رحم کیا اور اپنا رسول بھیج دیا. کتنی بڑی نعمت تھی. کیا کرنا چاہیے یہ سارا سنیریو سن کے مکہ والوں کو اللہ کے نبی کے آنے پر؟ سجدہ شکر، قدردانی، اللہ کے آگے بھی جھکتے، بندوں کے آگے بھی کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کوئی لیڈر دیا. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ لقد حق القول على اکثرهم، لیکن اکثریت پر ہمارا یہ قول ثابت ہو گیا. کیا؟ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار، اور کیسا انکار؟ کہ نہ مان کے رہیں گے، نہ ماننے کے 100 بہانے. نہیں مانا. کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھ کے تو پھر واپس آتے ہیں ادھر. کیا ہوا؟ اکثریت نہیں مانی. کثرت جو تھی عربوں کی، انہوں نے اللہ کے نبی کو مان لیا، اور یہ سچ ہے. حجت الوداع پہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا تو جھمگٹا تھا، اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں. تو یہ تو ڈن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی اکثریت نے مانا، تو یہ کیوں کہہ دیا کہ لقد حق القول على اکثرهم لا یؤمنون؟ تو واپس آ جائیے شان نزول پہ. جس وقت سورہ یاسین نازل ہو رہی تھی اس وقت عربوں کے چند گنتی کے لوگ مانے ہوئے تھے، بڑے بڑے لیڈر سب بات پہ مانے، اس لیے یہاں یہ بات کہہ دی، حالانکہ بعد میں تو بہت نے مانا اللہ کے حکم سے. اگلی بات یہ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کہہ دی نا کہ وہ غافلون تھے. غافل کون ہوتا ہے؟ غفلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک علم کے آنے کے باوجود اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے. مکہ والوں کا حال کیا تھا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ کی آیت 3 میں بھی یہی بات گزر چکی ہے کہ ان کو ڈرایا تھا جدھر پہلے نہیں لوگ ڈرے تھے، غفلت آ گئی. اور غافل بندہ اس کے پاس چیز پڑی اور وہ غفلت سے سو رہا ہو، اس کو اس سے فائدہ ہوگا؟ یہ اگنورنس کے معنوں میں انہوں نے نہیں مانا. حکمت بھری کتاب ان تک پہنچ چکی، اللہ کا بھیجا ہوا رسول وہاں تک پہنچ چکا، لیکن انہوں نے گمراہی سے چمٹنا پسند کیا کیونکہ لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون. وجہ، اب اگلی آیت 8 کے شروع میں لفظ ایک لکھ لیجیے، وجہ کیوں غافل ہے، کیوں نہیں مانے؟ کیا نبی ان کے نہیں تھے؟ ہم وطن نہیں تھے؟ تھے. ہم زبان نہیں تھے؟ تھے. زبان بھی سمجھ آتی تھی، نبی کا مقام بھی سب پتا تھا. وجہ کیا ہے؟ اب آگے آپ لکھ لیجئے آیت نمبر 8 میں وجہ، اور ساتھ ہی اگلی آیت کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ لکھ لیجئے سزا.